الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی علیکا آپ پر، کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بار بار یہ بات آ رہی نا، پہلے بھی آیا نزل علیک الکتاب بالحق، اب بھی آیا هو الذی انزل علیک الکتاب. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پتہ نہیں بنا لیا یہ کلام، نہیں، یہ ان کی ذاتی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. بار بار آیات آ رہی ہیں قرآن میں کہ اللہ نے نازل کیا یہ. اس میں من آیات محکمات، اس میں دو طرح کی آیات ہیں. نمبر ون آیات محکمات، اور وہ کیسی آیات ہیں؟ ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی اصل. و اخر، اور دوسری ہیں کچھ متشابہات. اور نمبر ٹو آیات کون سی ہیں؟ متشابہات. تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک آیات کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ نمبر ون لگا لیں، محکمات، اور دوسری آیات کا نام کیا ہے؟ متشابہات. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہیں محکمات اور کیا ہیں متشابہات، یہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، محکم وہ ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، مضبوط، پختہ، وہ آیات جو بالکل کلیئر ہیں، جس میں کسی قسم کا سمجھنے میں کوئی شبہ نہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل جیسے 2+2=4 ہے نا، اس طرح ہی ہے. اب اس کی اگزامپل سے آپ کو سمجھ آئے. یہ مسئلہ نہ توحید ہے، نماز ہے، اور روزہ ہے، یہ ہے نا، تین سیدھے سیدھے احکامات ہیں نا یہ، تو ان میں کچھ ایسا مشکل نہیں ہے ان کو سمجھنا. تو محکمات میں آپ لکھ لیں کہ کیا اس کے ان میں کس کس قسم کی آیات آئیں گی. ایک تو یہ امر و نہی کی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، جو لاز مطلب ہے نا. نمبر ٹو جو ہسٹری کی باتیں ہیں، جیسے پچھلی قوموں کے قصے ہیں، وہ بھی محکمات ہیں، بڑی آرام سے سمجھ آتی ہیں. نمبر تھری کائنات کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کئی نشانیاں بتائیں، اور جن کو اللہ کی ذات اور آخرت کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا کہ دیکھو تم یہ چیز دیکھتے ہو، یہ چیز دیکھتے ہو، کتنی ساری یہ اس طرح. اچھا، نمبر تھری جو دین کے بنیادی اصول ہیں، بیسک، جیسے میں نے آپ کو بتایا توحید ہے، پھر اس طرح رسالت ہے، پھر اس طرح یہ چیزیں ساری جو بیسک بیسک، یہ محکمات ہیں، جس میں فرائض، عبادات، یہ سب چیزیں آ گئیں. بیسک آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو احکامات ہیں نا، وہ اس میں آتے ہیں، جو لاز ہیں وہ ریڈیلی انڈرسٹینڈیبل ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ نماز کیا چیز ہے، تو ابھی تک آج تک نماز کی نہیں سمجھ. توحید، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، توحید وہ کیا ہوتی ہے؟ توحید یہ تو بڑی کنفیوزنگ چیز ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ محکمات ہیں. اچھا، اب دوسری کچھ آیات ہیں، ان کا نام ہے متشابہات. متشابہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، شبہ میں ڈالنے والی نا. اب دو چیزیں جب ملتی جلتی ہوں تو ان کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کلام جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو کہ اس کی حقیقت سمجھنے میں مشکل ہو، یعنی آپ یہ سمجھ لیں جن آیات کا تعلق غیب سے ہے، غیب سے، ان کو متشابہات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ متشابہ، ان نون ورلڈ جو ہے نا ہمارے لیے، اس سے متعلق، اور محکمات ہیں نون ورلڈ سے. اب متشابہات میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فرشتوں پہ ایمان. ٹھیک ہے، اب ہم اگر سوچیں تو آپ فرشتوں کا ایک تھوڑا سا ذہن میں ہمارے آتا تو ہے، لیکن اگر ہم زیادہ جاننا چاہیں تو ہم نہیں جان سکتے. قبر ہے، قبر کے حالات ہیں، بعض لوگ اس کے اندر اتنے کنفیوز رہتے ہیں، وہ قبر میں کیسے یہ ہوگا، منکر نکیر جو آئیں گے تو اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، تو کیا ہم سپیس دیں قبر کے اندر کہ وہ اٹھ کے بیٹھ سکے، اور وہ اپنے وہ کافن میں سے نکل کے کیسے بیٹھ سکتا ہے, اور اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں. حالانکہ یہ متشابہ ہیں, ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ سکتی. اس طرح جنت ہے, تھوڑا بہت تو دیکھیں آپ ایک امیجنیشن اپنی لگائیں تو, لیکن جو اس کی ریالٹی ہے وہ نہیں آپ جان سکتے. جہنم ہے, وہ نہیں جان سکتے. مگر کیوں پھر بتایا کیوں گیا اگر ہم جان ہی نہیں سکتے تھے تو کیوں بتایا گیا؟ بھائی اس لیے بتایا گیا کہ اگر ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے تو کچھ تو اس کی کیفیت پتا ہونا, کچھ تو اس کے بارے میں جانتے ہوتے کہ جنت کیا ہے. اگر جنت کا بالکل ہی نہیں کوئی انفارمیشن ہوگی تو پھر ہم اس کے لیے اسٹرائیو کیوں کریں گے, اس کے لیے محنت کیوں کریں گے؟ جہنم کا بھی ہمیں علم دینا ضروری ہے نا. اگر ہم نے اسے بچنا ہے تو بچیں گے تبھی نا جب تھوڑی بہت اس کی ڈسکرپشن دی جائے گی. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن سے یا احادیث سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جہنم کیسی ہے, نو نو نو, آپ اس کی ریالٹی کو نہیں جان سکتے. یہ بس تھوڑی بہت ہمیں ہے کہ ہاں ایسی آگ ہوگی, ایسے کھانے ہوں گے, ایسے بھی. مگر اب دنیا کی مثالوں سے ہمیں بتایا گیا ہے تھوڑا بہت کہ دیکھو اتنی مطلب ایسی ایسی آگ ہے, اس کے اندر ایسا درخت ہے, لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی کیفیت, صحیح نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح مثال کے طور پہ ایک اور چیز ہے, برزخ کی زندگی. اب برزخ کی زندگی بھی دیکھیں ایسی چیز ہے ایک جس کو ہم صحیح سے نہیں جان سکتے. اب بعض لوگ ان کو اس کا بہت فکر رہتی ہے کہ برزخ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہے, اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کہ نہیں ہیں اپنی قبر کے اندر یا کیا ہیں. حالانکہ یہ متشابہات میں سے ہیں, اس کا علم ہمیں ہو نہیں سکتا. ان کی زندگی کس قسم کی ہے؟ اللہ کے ہاں وہاں پہ زندہ ہے, کیونکہ شہید زندہ ہے, شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو, یہاں پہ جنتوں میں پرندوں کے قلب میں ان کی روحیں اور وہ چرتے چکتے پھرتے ہیں. اب یہ بات مجھے اور آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو شہید سے بھی بہت اوپر کا مقام انبیاء کا ہے, ان کی وہاں پہ برزخی زندگی کیسی ہے وہ نہیں ہم سمجھ سکتے. اور انسانوں کی بھی برزخی زندگی کیسی ہے, ان کو عذاب ہو رہا ہے ظاہر ہے, فیلنگ ہو ہی رہی ہے نا ان کو, یا ان کو جنت کی طرف کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, وہ کوئی فیلنگ ہو ہی رہی ہے ان کو, لیکن وہ کیسی ہے ہمیں اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ متشابہات میں سے ہیں, یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. تو یہ ٹو ٹائپس کی ہیں. اچھا کچھ اور بھی متشابہات آیات ہیں قرآن میں, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے آربٹ کے اندر تیر رہا ہے, فلک میں تیر رہا ہے. اب یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے متشابہ تھیں, آج سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی یہ اب متشابہ نہیں رہ گئے, کیونکہ اب ہمیں ان کا پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی سب اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں. یا تو کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں متشابہات جو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسانیت نے ترقی کی, علم نے میں آگے بڑھے لوگ, تو ان کو وہ باتیں سمجھ آ گئیں. اور کچھ باتیں ابھی تک ہمارے سے ہڈن ہیں, مثلاً ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سات آسمان ہیں. اب سات آسمان ابھی ہمیں نہیں سمجھ آئیں گے, ہو سکتا ہے کبھی 100 ایئر 200 ایئر بعد کبھی ہو سکتا ہے انسانوں کا علم اتنا ہو جائے وہ کہیں کہ وہ سات آسمان جو کہے گئے ان کی یہ بات ہے. اس زمانے میں نہیں لوگوں کو پتا تھا کہ ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا ہے, تو وہ جوڑا کیسے ہے؟ آج ہمیں پتا ہے کہ بھائی باٹنی والے جانتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ایون یہ پلانٹس کے اندر بھی جوڑے ہیں. تو دیکھیں سبحان اللہ, یہ چیزیں پھر بعد میں سمجھ آئیں تو وہ اب متشابہ نہیں رہ گئی ہمارے لیے. یہ پہلے اشتباہ میں ڈالنے والی تھی نا, شبے میں ڈالنے والی کہ یہ کیسے ہے. مگر کچھ چیزیں آج بھی نہیں ہم جان سکتے, مثلاً اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے, کیسے ہے؟ اب اس کو سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ہے مستوی, بس مستوی ہے. اللہ کا ہاتھ کہا گیا, اللہ کا ہاتھ اب کیا کیسے ہے کیا ہے وہ ہمیں نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ اس کے طرف جانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اب یہ دیکھیں آگے دو گروپس کی بات آ رہی ہے, اس چیز کو غور سے, خاص طور پہ وہ لوگ جو نیا نیا قرآن شروع کرتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں, تو ان چیزوں کو ذرا آپ سنیے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے, دل ہی ٹیڑھے ہیں. اب جب دل ٹیڑھے ہوں گے تو ان دلوں کے اندر جو بات بھی آئے گی تو پھر وہ کیا ہوگی, کیا وہ کریں گے, ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ بِهِ مِنْ, تو وہ کس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہ پیروی کس کی کرتے ہیں, ما تشابه من جو مشتبہ شبہ میں ڈالنے والی یعنی متشابہات آیات ہیں نا وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کبھی وہ یہ پوچھیں گے اچھا پھر اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، پھر اچھا پھر یہ مجھے بتائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تو ان کا اتنا بڑا مقام ہے، کیا وہ اپنی قبر میں ہیں یا وہ کیا زندہ ہیں یا وہ کیا وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اور انبیاء اوپر کیا کرنے لگے ہوئے ہیں، اور پھر معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے تو آپ نے تو دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو وہاں پہ پھر کھڑے ہو کے زندہ ہیں، پھر یہ کیا پھر بات ہوئی، تو برزخی زندگی کیسی ہے؟ اب یہ دیکھ لیں، یہ فرقے فرقے بنے ہوئے نا ہمارے، ان میں زیادہ تر اسی وجہ سے ہیں کہ یہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. ابھی اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے آگے. اب یہ کیا ہے؟ ابتغال فتنہ، تھی فتنے کی تلاش میں. ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیوں متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں؟ حالانکہ دیکھیں سبحان اللہ، صحابہ کرام کیسے تھے، ان کے سامنے بھی تو یہ آیتیں آئیں، یہی آیات انہوں نے بھی پڑھی تھی، وہ تو نہیں متشابہ آیات کے پیچھے پڑے کہ یہ کیسے ہے پھر وہ کیسے ہے، پھر جہنم کے اندر تو اتنے اس کے فرشتے ہیں تو پھر اتنے کم فرشتوں سے کیسے ہوگا کام چلے گا، تو پھر یہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، تو پھر ہمیں بتائیں کہ نہیں، وہ نہیں ایسی باتوں کے پیچھے جاتے تھے، وہ عمل کی بات کے پیچھے جاتے تھے، وہ محکمات کو پکڑتے تھے، کیونکہ ان کا کیا تھا، ایم کیا تھا، جیسے یسالونک عن العفو، وہ پوچھتے ہیں آپ سے آ کے کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو وہ جو اضافی ہے ہمارے پاس ہم کس طرح سے اس کو وہ کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے جو سوالات آئے تھے، یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ صحابہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں ہم عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں. اب دیکھیں یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے نا کہ یہ پریکٹیکل ہے، اب وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہر سوال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عمل کی طرف آتے تھے. ہمارے سوالات دیکھ لیں ذرا، کسی جگہ پہ دیکھ لیں آپ کے لوگوں سوال کیسے کرتے ہیں، خود آپ کو پتہ چل جائے گا کیا چاہتے ہیں ان سوالوں سے، کیا ان کا ایم ہوتا ہے، عمل کرنا. بھئی آپ کو اس سے کیا کہ کوئی برزخی زندگی میں کیا ہے، آپ کو اس سے کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، آپ کو اس سے کیا ہے کہ وہ کرسی اس کی اتنی بڑی وہ کیسے ہو گیا، پھر یہ کیسے ہو گیا. کتنے سارے سوالات جب گروپ انچارجز مجھے بتاتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے سوالات پوچھتے ہیں لوگ، کیوں اس قسم کے سوالات کے پیچھے آپ کا ذہن جاتا ہے. ہاں عمل کی بات کو پوچھو نا، جہاں پہ آپ کے عمل کے اندر آپ کو ہیلپ ملتی ہو، آپ نے عمل کرنا ہو. تو یہ معاملات تو وہ کرتے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے تو وہ جاتے ہیں جو فتنہ پردازی چاہتے ہیں. فتنہ کیا ہے؟ لوگوں کو دین سے ہٹانا، لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا، ایسے مسئلوں کو چھیڑے رکھنا کہ اب اس کے بعد لوگ دیکھیں آج فرقے فرقے ہوئے پڑھیں، فرقے صرف اس بات کے اوپر ہی بن گئے، ایک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، ایک کہتے ہیں نہیں زندہ، چلو جی فرقہ بن گیا. تو ان کا شوق کا سبجیکٹ پتہ ہے کون سا؟ یہ چیزیں، یہ اس طرح کے شوشے اچھالتے رہتے ہیں، اسی سبجیکٹ کے اوپر بکس لکھ دیتے ہیں، اسی کے اوپر اور مضامین لکھ رہے ہیں. اور کیا ہے؟ وابتغاء تاویلی، اور اس کی تلاش میں رہتے ہیں ان کے مطلبوں کی، کہ اس کا مطلب کیا ہے. اچھا، اس کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کی تاویل تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا چلے گی؟ تمہیں جتنا مرضی بتا دیا جائے، اب فرشتے کیسے، فرشتوں کے 600 پار ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب کیسے حشر کے میدان میں جنت اور جہنم کو لایا جائے گا؟ اب میں اس کے اوپر سوچنے بیٹھ جاؤں اور میں بس سوچتی رہوں تو ساری زندگی بھی سوچتی رہوں گی، تو اس کی حقیقت جو اس کی تاویل ہے نا، وہ میں نہیں سمجھ سکتی. یہ جب وہاں پہ ہی پہنچیں گے نا، جب وہاں پہ حشر کے میدان میں ہم کھڑے ہوں گے، تو پھر دیکھنا چاروں طبق روشن ہو جانے. آج لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے، آج جتنا مرضی بتائیں جہنم ایسی، کہاں ہم سمجھ سکتے ہیں؟ قبر میں ایسا ہوگا نہیں سمجھ سکتے. فرشتے ایسے آئیں گے موت کے وقت میں، وہ یہ کہیں گے، آپ یہ کہیں گے، منکر نکیر یہ سوال کریں گے قبر کے اندر، وہ آج ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. روح ایسے جائے گی ایسے، اچھا پھر روح جاتی ہے تو پھر وہ آتی کیسے، پھر وہ آتی ہے تو کیا زندہ ہو جاتا ہے وہ، یہ نہیں سمجھ سکتے. ان چیزوں کی حقیقت کے جاننے کی بھی نہ کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تاویل صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہاں پہ دنیا میں نہیں ہم جان سکتے۔ ہاں جی جب غیب کے پردے اٹھیں گے تو ظاہر ہے پھر تو ہمارے سامنے جب آ ہی جانی، جب ہم نے موت سے گزرنا ہے اور قبر سے گزرنا ہے پھر سب کو پتہ چل جانا ہے، فکر نہ کریں، کوئی اس کی انفارمیشن کے بغیر نہیں رہے گا، اور اپنے وقت پہ آئے گی۔ آج اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے نا تو آج نہیں جان سکتے۔ جنت اور جہنم بھی سب کے سامنے آئے گی، جہنم کے پل پہ سے گزرنا پڑے گا، اس کے اوپر پل لگا ہوگا، جو صراط ہے پل صراط جو ہے اس کے اوپر لگا ہوگا، وہاں سے بھی سب کو گزرنا ہے، فکر نہ کریں جہنم بھی نظر آ جائے گی۔ یہ دعا کریں کہ اللہ جنت میں پہنچا دے۔ تو ان چیزوں کی کھوج، گرید کرنا، بال کی کھال اتارنا، یہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو فتنہ چاہتے ہیں، ان کے دل ٹیڑے ہیں، یہ ٹیڑے دل والے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ انہی چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بجائے ہدایت کی بات کو اس کی طرف توجہ کرنے کا، عمل کی بات کی طرف لپکنے کو، یہ دوڑتے کس طرف ہیں؟ متشابہات کی طرف، کہ کوئی نئی بات نکالیں ہم۔ اور بعض لوگ نا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں گمراہ جو جاہل بہت ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت جہالت ہوتی ہے، کئی وہ لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں جو اتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں، اتنا پڑھ لیتے ہیں، سب انہوں نے پڑھا ہوا ہے، قرآن یہ وہ حدیث سب پڑھ کے، اس کے بعد پھر وہ متشابہات کے پیچھے اپنے تکبر کے اندر نا، کہ ہم بہت اتنے بڑے انٹلیکٹ ہیں، اب ہم کوئی نئی ایسی بات نکالتے ہیں جو شوشہ نکال دیں ہم، کہ دنیا جانے کے ہاں بھئی یہ واقعی اتنا پڑھا لکھا اور اس طرح ہے، تو اس نے ایک بات کہی ہے تو واقعی کیا بات ہے اس کی۔ اسی لیے دیکھیں نا، اب ہمارے جیسے لوگ وہی حدیثیں، وہی قرآن کی آیتیں، وہی بار بار بتاتے رہتے ہیں، وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے پہلے ہی سنی ہوئی ہے، چلو آ جاؤ اس کے پاس جو کوئی نئی بات نکالے۔ اب نئی بات کہاں سے نکال سکتے ہیں؟ قرآن وہی، حدیث وہی، اس میں ایڈیشن تو نہیں ہو سکتی، کس طرح سے کوئی نئی بات نکالے گا؟ لیکن ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی نئی بات بتا رہا ہے۔ اب وہ کیوں نئی بات بتاتے ہیں؟ اس لیے نئی بات بتاتے ہیں کہ اب لوگوں کو ذرا پتہ چلے ہم بھی کوئی چیز ہے نا۔ اب جب تک ہم یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہیں گے تب تک ہمارے علم کا کیا پتہ چلے گا؟ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ دلوں میں زئیغ ہے، فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں، دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں، اور دل ٹیڑھا ہو جائے نا تو پوری زندگی بگڑ جاتی ہے، اور دل سیدھا ہو جائے تو زندگی کے ڈائریکشن سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اور جو ایسی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، اب ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ جب جو ایسے لوگ ہوں یا جو ایسی آیات ہوں ان کے بارے میں کیا مطلب کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات میں جھگڑتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، یہی اس آیت میں مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ خود بھٹکے میں ہے نا، لوگوں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ دینا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ ہم ذرا سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو فرمایا سنو تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی آیات کو ایک دوسرے کے خلاف بتا کے اختلاف کیا، حالانکہ اللہ کی کتاب کی ہر آیت ایک دوسرے کی تصدیق کرتی، اس میں اختلاف پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف مت کہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب دیکھ لیں کرسچنز نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو لکھا ہوا ہے، دیکھو تمہارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ مسیح جو ہیں وہ کلمۃ اللہ ہیں، مسیح جو ہیں وہ تو روح اللہ ہیں، تو روح اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کی روح ہیں، تو اس لیے تو ٹھیک ہے نا، پھر وہ بھی خدا ہو گئے۔ تو حالانکہ جو اس کا معنی ہے صحیح معنی وہ نہیں سمجھا، کہ اللہ کا بول ہیں. تو اس جو صحیح طریقہ تھا جو حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کی ایکسپلینیشن اس طرف نہیں گئے نا. تو اسی لیے حضرت عمر ایک بات فرماتے تھے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے تم بھی مبہم ہی رکھو. یہ نہیں کہ تم نعوذ باللہ تم اللہ کو یاد دلا رہے ہو کہ جی اللہ تو بھول گیا اور ہم ذرا ریسرچ کر کے اور ذرا اس کو اور کلیئر کریں. ہاں اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ نے کوئی بات بتانے کے لائق نہیں سمجھی اور اب میں بتاتی ہوں اس کو. اگر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے اپنے نبی کے ذریعے. کوئی چیز ہمارے لیے چھپانے کے لائق ہے تو چھپائی گئی, تقدیر ہے وہ چھپائی گئی, وہ چھپانے کے لائق تھی. موت کا وقت ہے وہ چھپانے کے لائق ہے تو اللہ نے چھپایا. تو اس لیے اللہ نے جتنی انفارمیشن دی ہے اس میں خود سے ہم اضافہ کرنا چاہیں یہ غلط بات ہے, اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ کی جیسے صفات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے جیسے ہاتھ کی بات کی گئی ہے تو ہم یہی کہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے بس ویسے ہی صحیح. اب یہ نہیں امیجن کرنے بیٹھ جائیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو پھر کیسے ہیں, کس چیز سے بنے ہوئے, اللہ معاف فرمائے. بس جو اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی جب قیامت کے دن ظاہر کرے گا اس سے کیا مطلب ہے, جیسی اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اپنا قدم مبارک جہنم کے اندر رکھ دے گا اور پوچھے گا کہ تو کیا بھر گئی, تو اللہ کا قدم کیسے ہے ہمیں نہیں پتا, نہ ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک آدمی امام مالک کی خدمت میں آیا تھا, پوچھا تھا ایک بات بتائیں قرآن میں لکھا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا, رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے, تو یہ کیسے مستوی ہے, کیا اس کا تخت ہے, کیا اس کا تخت سونے کا ہے, کیا چاندی کا, لکڑی کا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیسے ہے, کیسی مجلس ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنے فرشتے ہیں وہاں پہ, کتنے انبیاء ہیں, اولیاء, کون کون لوگ ہیں جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے, اکیلا بیٹھا ہوا ہے یا کیا ہے, سارے سامنے بیٹھے. تو امام مالک تھے نا, انہوں نے ایک تاریخی جواب دیا جو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. الاستواء معلوم, اللہ تعالیٰ تخت پہ جلوہ افروز ہے, مستوی ہے, یہ تو پتہ ہے. وہ کیفیت مجھول, اور اس کی کیفیت مجھول ہے یعنی وہ کسی کو نہیں پتا. والسؤال عنہ بدعا, اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے. اسی طرح حضرت عمر, ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ایک آدمی آیا, ایک آیات کی اس کے پاس لسٹ تھی, ان آیات میں متشابہات تھیں ساری, ان کا معنی پوچھنے کے لیے کہ ان کا مطلب کیا ہے, ساری اکٹھی لے کے آ گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا میں ابھی بتاتا ہوں. گھر تشریف لے کے گئے, ایک ڈنڈا لے آئے اور اس کی خوب پٹائی کی. اسے پوچھا کہ اب مطلب پتہ چل گیا؟ اس نے کہا ہاں پتہ چل گیا. تو لگتا ہے کہ اب بھی ایسے ہی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہی کیا جائے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا, ہم کیوں غیب ہے یا اور کوئی چیزیں ہیں جو, تو ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگے؟ جتنا دیا بس اس کو مان لو, دیٹس اٹ, اس سے آگے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھاگو گے بھی نا, جتنا مرضی کھوج لگانے کی کوشش کر لو, جتنی مرضی بال کی کھال اتارو, جتنے مرضی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لو, نہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس کی تاویل, اس کی حقیقت, یہ کیسی ہیں یہ سب چیزیں, یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور راسخون فی العلم, اور جو علم میں مضبوط ہیں, راسخ ہیں, وہ کون ہوتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں علم میں راسخ ہونے کا مطلب کیا. اور یہ دیکھ لیں کہ یقولون آمنا بھی, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پہ. علم والوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہاں پہ کہ وہ ان کی بات کیا ہوتی ہے, آمنا بھی, ہم ایمان لائے اس پر, کل من عند ربنا, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے, یہ سب جو ہے نا ہمارے رب نے, یہ جتنی آیات ہیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں, ہم یہ بس مانتے ہیں, دیٹس اٹ. ہمیں کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے,
یا ہمیں اتنی تھوڑی سی سمجھ آئے, جتنی سمجھ آ گئی ہے بس ہم نے اسی کو لے لیا, ہم نے اتنا ہی مان لیا. ٹھیک ہے, وہ یہ متشابہات کی تفصیل کے پیچھے نہیں جاتے. اب کتنی بڑی تعریف ہے نا ان لوگوں کی. یہ دیکھیں, ایک گروپ وہ تھا جس کے دل میں زیغ تھا, اور ایک گروپ یہ جو راسخونا فی العلم والا. اب یہ راسخونا فی العلم کون ہوتے ہیں؟ جن کو دین کے علم میں پختگی حاصل ہو گئی ہو, ڈیپتھ تک جانتے ہو, وسعت ہو, جو صرف علم کا ظاہر ظاہر نہیں جانتے. ایک دیکھے ہوتا ہے آپ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, بس آپ نے ایک ظاہر ظاہر تھوڑا سا علم لے لیا. ایک ہے تفسیر میں جانا, گہرائی میں اترنا, جیسے اب آپ سیکھ رہے ہیں آیات کا مفہوم, اس سے سبق لیتے ہیں, اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں, یہ رسوخ کا درجہ ہے. اب یہی چیز میں کر سکتی ہوں, ایک ایک آیت کو پڑھا اور بس آپ کو تھوڑا سا بتا دیا, دیکھیے راسخونا فی العلم یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. وہ گو تھرو تو کیا جا سکتا ہے, مگر اسے رسوخ نہیں آئے گا علم میں, پختگی نہیں آئے گی. علم میں پختگی اس کی ڈیپتھ میں جانے سے آتی ہے. اور پھر بھی آپ پوری کلاس بیٹھی ہوئی ہے نا, اس کے اندر سے ہر ایک کا ایک درجے کا علم نہیں ہوگا. کوئی علم میں بہت آگے بڑھ جائے گا, کوئی اور ڈیپتھ میں اترے گا, کوئی بس اوپر اوپر سے ہی لے لے گا, کوئی تھوڑا سنے گا اور تھوڑا وہ اگنور کر دے گا, تھوڑے میں دماغ ہی کہیں اور پہنچا ہوگا. تو راسخونا فی العلم وہ ہیں جن کا علم مضبوط ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ہو جاتا, بلکہ ایک بار پڑھیں, دوسری دفعہ پڑھیں, تیسری دفعہ پڑھیں, بار بار پڑھیں, جتنا پڑھیں گے اتنا علم میں رسوخ آتا جائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم میں مضبوطی آئے, رسوخ آئے؟ تو پھر یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ایسے نہیں آ جاتا, بس آپ کے محنت کریں نا, بس ایک دفعہ کلاس سن لی اس کے بعد دوبارہ کھولا ہی نہیں قرآن, نہ کبھی نوٹس کھول لیں, بس لکھ لکھ کے کاپیاں بھر بھر کے رکھتے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے, اس سے نہیں رسوخ آئے گا. اس کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا. یہ دنیا کے کورسز کی طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایف اے کی ڈگری لے لی تو آپ دوبارہ کیوں ایف اے کریں. نہیں, یہ قرآن ہے, ایک دفعہ پڑھا ہے پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں, پھر تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھ تو لیا تم نے, اور کیا نئی بات آ جائے گی. یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کی گہرائی میں جتنا اترتے جاؤ گے, یہ اس کی گہرائی کبھی ختم نہیں ہونے والی. جتنا نیچے جاؤ گے اور موتی چنتے جاؤ گے, اور زیادہ کچھ آپ کو یہ دے گا. ہر دفعہ پڑھو گے, ہر دفعہ آپ کبھی خالی نہیں جاؤ گے, ہر دفعہ یہ آپ کو دے گا. ہر دفعہ اس میں سے نئے عجائب نکلتے آئیں گے. تو اگر آپ اپنا علم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ نہیں پڑھنا, بار بار پڑھنا ہے, اور اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے. اوپر اوپر سے بھی نہیں پڑھنا, اوپر اوپر سے دس دفعہ بھی پڑھا ہوا ہوا نا تو وہ پھر وہ اس طرح سے فائدہ مند نہیں ہوتا, جب تک گہرائی میں نہ جائے. دیکھیں امام شافعی جو تھے نا, ایک دفعہ انہوں نے ایک صرف مسئلہ تھا اس کو جاننے کے لیے 300 ٹائمز قرآن کو پڑھا تھا, 300 ٹائمز. اتنا وہ اس کے اندر وہ کرتے تھے غور و خوض, اور اتنا اس کے اندر ڈیپتھ میں جاتے تھے. تو اگر آپ کو یہ علم نا بوجھ لگتا ہے, ہائے کب ختم ہو, ہائے کورس کب ختم ہوگا, کلاس کب ختم ہو جائے, ہائے اتنی آیتیں, ہائے یہ, تو پھر کہاں آپ اس میں رسوخ حاصل کریں گے. یہ راسخ العلم ہونا نا یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہ وہی حاصل کر سکتا ہے واقعی جس کو قرآن سے محبت ہو, اس کے ساتھ دلچسپی ہو, اس کے ساتھ وقت لگانا چاہتا ہو, اس کے لیے تکلیف اٹھائے, اس کی گہرائی میں جائے. آپ دیکھیں امام مسلم ہیں, ان کی وفات کیسے ہوئی, ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ اپنے مکتب میں گئے اور کسی نے کھجوروں کی ٹوکری ان کو بھیجی ہوئی تھی, تو وہ پڑھتے گئے اور کھاتے گئے, پوری ٹوکری کھا لی, پتہ ہی نہیں چلا ان کو, اتنے ڈوبے ہوئے تھے حدیث میں, اس سے ان کی وفات ہوئی. تو آج بھی ایسے علماء چاہیے جو ایسی قربانی دینا جانے, جو محنت کرنا جانے, جو وقت دینا جانے, وہ ہیں پھر جو رسوخ پائیں گے اس علم میں. اب یہ بیٹھے بیٹھے ایسے نہیں آ جاتا, آپ تو کچھ محنت کریں نا اور پھر سوچیں کہ ہاں ہم پکے بھی ہو جائیں. لوگ دنیا کے علم کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں, کتنا سر کھپاتے ہیں, بھائی اس کے لیے پیسے ملنے ہوتے ہیں نا, اس میں کیا ملے گا ہمیں, چھوڑو اس کو. پھر اللہ اکبر. اور پھر سخت محنت کے علاوہ اس کے لیے دعائیں بھی چاہیے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جو علم میں رسوخ پانے والے. اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, حضرت علی نے فرمایا اچھا عالم وہ ہے کہ جب لوگ اس سے دین حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح بات بتا کے فائدہ پہنچائیں, حق بتانے میں غرور نہ کرے, بدخلقی نہ کرے اور طرفداری نہ کرے. اگر اس کا خیال لوگ نہ کریں تو شکایت نہ کریں, ہائے انہوں نے تو میری عزت ہی نہیں کی, میں تو اتنا بڑا اسکالر, میں تو اتنی بڑی ٹیچر, اور دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہ کریں اور اس خیال میں نہ ہو کہ کوئی میری تعظیم کرے یا میری آؤ بھگت کرے یا یہ کرے, نہیں. تو جو یہ پھر راسخونہ پھر علم کے درجے پہ پہنچتے ہیں. تو دیکھیں یہاں سے ہمیں علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے, ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو کتنا درجہ دیا ہے کہ ان کا الگ سے ذکر فرمایا کہ دیکھو ٹیڑھے لوگ, ٹیڑھے دلوں والے لوگ ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, اور دیکھو وہ لوگ جو راسخونہ فی العلم ہوتے ہیں وہ کسی بحثوں میں پڑھتے ہی نہیں, ان کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ راسخونہ فی العلم کون ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا جس کی قسم سچی ہو, جس کی زبان راست گو ہو, جس کا دل سلامت ہو, جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو, جس کی شرمگاہ زناکاری سے محفوظ ہو, وہ ہیں مضبوط علم والے. تو یہ مضبوط علم والوں کی حالت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, یہ آج ہمیں شاید اس علم کی اہمیت اور اس کی اتنی قدر نہیں ہے, اسی لیے ہم اس کو توجہ نہیں دیتے اور اس کو وقت نہیں دیتے. جب گروپ ہونے لگتا ہے تو پھر ذرا دیر کے لیے, تھوڑے دیر کے لیے کھول لیا, اس کو ذرا سا پڑھ لیا, اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں کہاں یاد ہوتا ہے. اب یاد کہاں ہوگا جب آپ تھوڑی دیر سنانے سے دو منٹ پہلے اگر کھول کے بیٹھے. تو اگر جو اس کو ٹائم نہیں دیتے, آج اس کی ویلیو کا نہیں معلوم شاید ان کو ہو رہا, لیکن قیامت کے دن معلوم ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ علم ضرور حاصل کرو, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, علماء کی عزت دیکھ کر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے خواہش کریں گے کاش وہ علماء بنا کر اٹھائے جاتے. کوئی شخص پیدائشی عالم نہیں ہوتا, علم سیکھنے سے آتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. تو سیکھتے رہنے سے علم پکا ہو جائے گا, اور چھوڑ دینے سے پہلا بھی جاتا رہنا. یہ جو پہلے کی پڑا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں رہتا. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ علماء کی عزت اتنی ہوگی نا, اس دن کے شہید بھی کہے گا کہ ہائے کاش میں عالم ہی بنا کے اٹھایا جاتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں راسخونہ فی العلم میں شامل فرما دے اللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہ جو عقل والے ہوتے ہیں, ہوش مند لوگ. اصل عقل مند وہی ہے جو اپنی عقل کو صرف, یعنی اپنی عقل کو آپ پہچان لینا سب سے پہلے تو یہ ہے, اپنی عقل کو صرف اسی لمٹ تک سمجھیں کہ جہاں تک آپ کی عقل جا سکتی ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتی تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں, سمجھ آئی؟ ورنہ فتنے میں پڑ جائیں گے نا. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ لیں میری عقل کی لمٹ یہاں تک ہے, یہ ہے یعنی جو پیک ہے میری عقل, جتنی اوپر بھی جا سکتی ہے نا وہ یہاں تک جا سکتی, اس سے آگے میری عقل نہیں جا سکتی. اب ہم تو الحی اور القیوم کو بھی نہیں صحیح طور پہ سمجھ سکتے, اب اس کو اب ہم اور کھوج لگانے شروع کر دیں بھی کیسے کیا, ایک نہ ایک دن تو ہوگا جب اللہ معاف کرے, کتنی ساری باتیں انسان کہہ سکتا ہے. تو نہیں, بس ہماری عقل نہیں جا سکتی, ہماری عقل نہیں سوچ سکتی کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے اور ہمیشہ پہلا کیا تھا اور بعد والا کیا ہے, نہیں جا سکتی. بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے, اتنا ہی کافی ہے. تو عقل والے لوگ نا وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں. اور جن لوگوں کو پھر یہ ہدایت مل جاتی ہے, دیکھو جب انسان کو کوئی قیمتی چیز مل جائے نا تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے, ہائے مجھ سے کہیں چلی نہ جائے, ہے نا. تو جن کو ہدایت مل گئی, جو یہ راسخونہ فی العلم ہو گئے, اب ان کی دعائیں دیکھو کیسی ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا, اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا, ایسے جیسے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے وہ متشابہات کے پیچھے چلے گئے, ٹیڑھا نہ کر دینا. بعد ہدیتنا, بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی, اللہ اب تو ہدایت دے دی ہے, اب نہ ٹیڑھا کرنا, اب نہ ہمارے دلوں کو واپس اس طرف کو کر دینا. کیونکہ دیکھیں جو دل ہے نا یہ ایک جیسا نہیں رہتا, یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اس کے اندر کبھی آج ایک کیفیت ہے تو کل دوسری ہے, کبھی آج ایک حالت پہ ہے تو اگلے دن دوسری حالت پہ ہے. اور خاص طور پہ جب انسان کے ساتھ شیطان لگاؤ تو پھر کہاں دل کو ٹکنے دیتا ہے, کبھی کوئی وسوسہ آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دل کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی پر فیدر ہوتا ہے نا, فیدر پر جیسے چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے اور ہوائیں اس کو الٹ پلٹ کر رہی ہیں. اب آپ سوچ لیں ایک پر ہے وہ کہاں ایک جگہ ٹھہرے گا, ہوا آتی ہے اس کبھی اس کو ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, وہ بھی کیوں ہے, کیونکہ دل کی حالت آج کچھ ہے کل کچھ ہے. یاد رکھیں یاد رکھیں, اگر آپ کا ایمان بڑھ نہیں رہا تو گھٹ رہا ہے, گھٹ رہا ہے. پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا, کوشش کریں محنت کریں کہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں, اگر نہیں بڑھ رہا تو گھٹ رہا ہے, اس کے لیے فکر ہونی چاہیے. پھر تو یہ جو ہے ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے, گھٹتا بھی ہے, دل ٹیڑے بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, کوئی اس تکبر کے اندر نہ آئے کہ ہم نے تو جی ہم تو بس بڑے سمجھدار ہیں بڑے عقل مند ہیں, بس ایک دفعہ ہم ادھر کو آ گئے تو اب ہمیں ہدایت ہی ملی رہنی ہے. نہیں, بڑے بڑے لوگوں کو ٹیڑے ہوتے دیکھا, بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے عبادت گزار ہوتے تھے, بڑے یہ تھے, مگر اس کے بعد دل ٹیڑے ہو گئے. نہ کبھی اپنی عقل اور سمجھداری کو یہ سمجھیں کہ میں کوئی بہت میں ہدایت پا گئی, نہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ یہ دل اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے, جدھر چاہے ان دلوں کو پھیر دے. تو جب دل پھیر سکتا ہے عقل کہیں بھی ماری جا سکتی ہے انسان کی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم نے وہ بوڑھے کا پڑھا تھا نا کہ جس نے وہ باغ لگایا, اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں, لیکن جب باغ ہرا بھرا ہو گیا تو اب اس کے باغ کو آگ لگ گئی, آندھی آئی, ختم ہو گیا, جل کے بھسم ہو گیا, اور اس کے جو بچے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں اور وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے. وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان ساری زندگی محنتیں کرتا رہتا ہے, اینڈ میں آ کے ایمان ہی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ والی ربنا لا تزغ قلوبنا والی پڑھتے تھے تو پھر ہمیں کتنی مانگنی چاہیے نا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, ہر انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے, اگر چاہے تو قائم رکھے, اگر چاہے تو پھیر دے. کبھی کبھی یہ بھی بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لوگوں کی اصلاح کے لیے تو کبھی ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, یہ ایسے ایسے جو چیز ہوتی ہے اس کو کس طرح سے فکس کیا جائے, لیکن ہر وقت جو اگر ہم یہ بیٹھے رہیں فلاں تو ایسے کرتے ہیں, فلاں لوگ تو یہ کرتے ہیں, آج کل تو لوگ یہ کر رہے ہیں, آج چلو تو وہ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے کبھی کہ یہ تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں اور دیکھو لوگوں کو وہ کیا کر رہے ہیں. کہیں یہ دل میں نہ کہیں ایسی اپنی بڑائی آ جائے, وہ بڑائی ہم سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے, خود بخود اندر ایک ہو جاتی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اور وہ سارے غلط ہیں, ساری دنیا دیکھو اس غلط کام میں پڑی ہوئی, وہ کوئی اس میں پڑا ہوا ہے, کوئی اس میں پڑا, دیکھا نہیں ہے فلانی ایسے کرتی فلاں ایسے, نہیں اگر ہم بھی کہیں سیدھے ہدایت کے پر آ گئے تو وہ بھی اللہ کی توفیق ہے، ہم خود نہیں آ سکتے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیشہ رہنا ہے، جب تک موت آنی ہے تب تک ہمارے دل سیدھے رہیں گے بھی کہ نہیں، تو پھر کس بات کی بڑائی؟ دیکھیں دوسروں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ تو وہی باتیں کرتا ہے نا جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں اصلاح کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ آج کل مسئلے مسائل ہیں، جب تک اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر اصلاح کے لیے کیسے کوششیں کریں گے، مگر ہر وقت کریٹیسائز کرتے رہنا تو ہم خود کیا ہیں؟ اگر آج ہمیں ہدایت مل گئی، جمعہ جمعہ چار دن نہیں ہوئے کہ اگر آج ہم تھوڑے سے سیدھے راستے کی طرف کہیں ہمیں راستے کا پتہ چل گیا، ابھی تو اتنا ہم صحیح چل بھی نہیں رہے، تو اگر کوئی راہ پا ہی لی ہم نے تو اس پہ کس بات پہ دوسروں کو کریٹیسائز کرتے ہو؟ اپنا تو پہلے پتا کرو کہ اپنا بھی آپ کی ہدایت قائم رہتی بھی ہے کہ نہیں، آخر وقت تک صحیح رہتے ہو بھی ہو یا نہیں۔ تو یہ دعا کرتے رہیں اللہ ہمارے دل نہ ٹیڑے ہو جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آج ہم تو چل تو پڑے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کسی دن ایسے کسی جگہ پھسلے کہ اس کے بعد دل ہی ٹیڑا ہو گیا، کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کا۔ تو دل ٹیڑے ہونے سے کیسے ہم بچائیں، کیا کریں اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ دعا کریں۔ نمبر ٹو، علم مضبوط کرنے سے انسان کا دل جو ہے نا سیدھا رہتا ہے، اسی لیے حدیث ہے کہ ہزار عابدوں سے ایک فقی، ایک علم رکھنے والا جو ہے نا فقی، شیطان کو سخت ناگوار ہوتا ہے، کیونکہ عابد تو پھر بھی اس کی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن جو علم صحیح راسخون فی العلم میں سے ہوتا ہے نا وہ شیطان کے جلدی قابو میں نہیں آتا۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ضعیغ ہے نا ان کی کمپنی میں نہ بیٹھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوئے تو یہ یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا، تو ایسے لوگوں کے سے بچتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ ان کی کمپنیز میں جا کے بیٹھے اچھا سنتے تو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، نہیں، اسی طرح ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ اپنی کمپنی رکھیں، ان کا ماحول رکھیں، تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہیلپ کریں گی کہ، اور دعا تو ظاہر ہے سب سے بڑی بات ہے کہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر ہی رکھنا، اللہ اب یہ دے دیا ہدایت ہمیں، تو نے اس طرف لگا دیا تو اللہ یہ نہ ہو کہ ہمیں ہمارے سے یہ جاتی رہے۔ بعض لوگوں کے دل ایسے ٹیڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اب ہمارا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، ہمارا دل ہی نہیں اب قرآن کی طرف آتا، دل چاہتا ہی نہیں ہے، دل لگتا ہی نہیں۔ تو اگر ایسا کسی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے؟ تو اس لیے جو ہے نا اپنے لیے دعائیں مانگتے رہیں، عاجزی رکھیں، خیر جس میں عاجزی ہوگی وہی یہ دعا مانگے گا نا، جس میں یہ تکبر نہیں ہوگا کہ میں نے تو اب سیدھا آ گیا ہوں تو اب میں نے سیدھا ہی رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس راستے پہ لانے کے بعد کبھی اس سے نہ پلٹانا۔ وہب لنا، اور اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، مل لدن کا اپنے پاس سے رحمہ، اللہ رحمت عطا کر، اور دنیا کی رحمت کیا ہے؟ دنیا میں رحمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے کے اوپر رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس کی رحمت کی چیزیں ہیں وہ سب ہمیں عطا کرے، اور آخرت کی رحمت تو کیا ہے؟ جنت، وہاں پہ یہ عطا کرے۔ انک انت الوہاب، اللہ عطا کرنے والا تو صرف تو ہی ہے، اللہ صرف تیرے طرف سے ہی ہمیں کچھ ملنا ہے، اور ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ تو انسان اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جب صرف ہدایت نہیں مانگنی، ہدایت پہ جماؤ بھی مانگنا ہے، ہدایت پہ ثابت قدمی بھی مانگنی ہے۔ پھر وہ انسان کہتا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا تو نے جمع کرنا ہے، مجھے یہ یقین ہے۔ دیکھیں راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں نا وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ایسا ہونا ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف تو کبھی کرتا ہی نہیں۔ دیکھیں راسخون فی العلم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جیتے ہیں، ان کو اتنی فکر ہے کہ اللہ تو نے تو وہاں پہ جمع کرنا ہے، پوری کی پوری انسانیت کو تو جمع کرنے والا ہے، یہ تیری ہی قدرت ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اس دن، کیونکہ جو لوگ دنیا میں تکلیفیں اٹھا کے اس کے دین پہ چلتے رہے، اللہ نے ان کو بھی تو نوازنا ہے نا، جنہوں نے مشکل وقت میں بھی اس کے دین کو تھامے رکھا، اللہ نے ان کو ریوارڈ کرنا ہے نا، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی۔ تو اللہ ہم مانتے ہیں کہ ایک دن تو نے ہمیں جمع کرنا ہے، اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھنا، ہمارے ہدایت سے موڑنا نہ، ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا نہ کرنا۔ وہ ڈر جاتے ہیں نا دیکھ کے کہ ایسے بھی دل ہو جاتے ہیں جن میں زیغ آ جاتا ہے، اللہ ہمارے دلوں میں کہیں زیغ نہ آ جائے۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، بہت پیاری دعا ہے اور بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تلاوت سنیں پھر آگے چلتے ہیں۔
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا تھا، بدترین بھٹکنا جو ہے نا ہدایت پانے کے بعد بھٹکنا ہے۔ ایک تو بندہ ہے ہی جاہل، اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ تو بھٹکا ہوا ہے، لیکن ایک بندہ ہدایت پا گیا، سمجھ لیں کہ وہ اوپر اونچا پہنچ گیا، پھر وہاں سے گرا تو سوچیں گے پھر وہ کیا بچے گا۔ کیونکہ اللہ دل نہ پھسلیں، اوکے یہ دل پھسل گئے تو بس پھر انسان گیا۔ کبھی انسان نہیں چاہے گا کہ روشنی میں آ کے پھر سے اندھیروں میں چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کا کفر کیا؟ اب آپ ایمانیات میں سے ساری چیزیں دیکھ لیں، چاہے اللہ کا کفر کیا، چاہے فرشتوں کا انکار کر دیا، چاہے آخرت کے دن کا انکار کر دیا، چاہے قرآن کی آیات کا انکار کر دیا۔ اور یہاں پہ چونکہ ہم پہلے آیات کے بارے میں بات پڑھ چکے ہیں، اس لیے خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ان لوگوں نے قرآن کی آیات کا انکار کیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو ہرگز کام نہیں آئے گا، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی۔ اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو کچھ بھی یہ کام نہیں آنے والا ان کو۔ دیکھیں یہ مال اور اولاد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ انسان اپنی جو زندگی گزارتا ہے نا، اس میں اس کا مین فوکس دو چیزوں پہ ہی ہوتا ہے، ایک مال اور دوسری اولاد۔ تو اس کو بتا دیا گیا کہ تمہاری یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی اللہ کے پاس۔ کام تو انسان کو وہ چیز آئے گی جو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، وہ کتنا گہرا ہے، اس کی اطاعت کی کوشش کتنی ہے، یہ بات ہے جو کام آئے گی، یہ کام نہیں آئیں گے۔ ساری زندگی انسان مال کے پیچھے بھاگتا رہتا، مال کے پیچھے بھاگتا رہتا، اس کے پیچھے حلال حرام کی فکر نہیں کرتا۔ مال اگر حرام سے بھی مل رہا ہے تو اس کو مال کمانے سے دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ مال اور بنون، المال والبنون فتنہ ہے، فتنہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فتنہ ہے، ان کے پیچھے انسان بڑے بڑے وہ کام نا جو شاید وہ کبھی بھی نہ کرے وہ کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ مال جمع کر کے تم اس دن سے بچ جاؤ گے, اس دن کی عذاب سے بچ جاؤ گے. جو اس دن تو یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی, اس دن تو انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے, باپ سے, ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنے کنبے قبیلے سے, ہر ایک کو اپنا شغل پڑا ہوگا, کوئی کسی کو توجہ دینے والا نہیں ہوگا. تمہیں یہ مال اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا, تمہیں یہ مال ایمان نہیں لانے دیتا. اب دیکھیں کافروں کو تو نہیں کام آئے گا, ایسے مسلمان جو مال کی دھن میں ایسے لگے ہوئے کہ وہ اللہ کو ہی بھول گئے ہیں, ان کے بھی یہ مال تو نہیں کام آنا. اب یہ دنیا میں ہی مال تو ہاتھ ساتھ چھوڑ جاتا ہے, آپ یہ دیکھ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کے تین ساتھی ہیں, ایک ساتھی وہ ہے جو اس کی آنکھیں بند کرتے ہی, جو موت آتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے, دوسرا ساتھی جو ہے وہ قبر تک جاتا ہے اس کے ساتھ, تیسرا ساتھی وہ ہے اور قبر کے بعد قبر میں دفنا کے واپس آ جاتا ہے, تیسرا ساتھی وہ ہے جو قبر کے اندر اس کے ساتھ جاتا ہے. تو پہلا ساتھی کون ہے؟ مال ہے. انسان جو ہی مرا مال تو ساتھ چھوڑ گیا, اب تو وہ کوئی شاپنگ نہیں کر سکتا, کوئی اپنے لیے زندگی خرید نہیں سکتا, کچھ اپنے لیے فائدہ نہیں کر سکتا, کوئی صدقہ کر کے اپنے لیے فائدہ نہیں کر سکتا, وہ مال اس سے بس اس کے لیے زیرو ویلیو ہو گئی, کوئی فائدہ نہیں ہے, برتھ لیس ہو گیا. باقی رشتے دار, گھر والے, اولاد, یہ کہاں تک کام آئیں گے؟ یہ بس کفن دفن دے کے اور قبر میں اتارنے تک, یہ وہاں تک آ گئے, یہ دوسرا دوست تھا. اور تیسرا دوست ہے اس کا عمل جو اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. تو یہ مال اور اولاد تو واپس آ جاتی ہیں, یہ تو انسان کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ آپ آج دیکھیں دنیا میں بھی بعض اوقات ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی کام آنے والی نہیں. جیسے مال ہے, انسان کو کبھی کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے, انسان کہتا ہے میں سارا اپنا مال دے دوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا موت کسی کی ہو جاتی ہے, انسان کہتا ہے اس کے لیے زندگی خرید لوں, نہیں خرید سکتا. کوئی غم ایسا آ جاتا ہے, انسان کہتا ہے کہ کس طرح خوشیاں خرید لاؤں, وہ نہیں خرید سکتا. اولاد ہے, اولاد بھی بعض دفعہ دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہے, کہ والدین کو بڑھاپے میں روتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اولاد کے ہاتھوں جو ستائے گئے ہیں, اولاد دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہے, وہاں پہ کس نے کام آنا ہے؟ تو اللہ نے تو نہ تمہارے مال دیکھنے ہیں کہ کتنی اس نے سیونگ کی ہوئی تھی, کتنے اس کے بینک اکاؤنٹ تھے, نہ یہ دیکھنا کہ اولاد کے پیچھے کتنا کھپتی رہی. اسی مال کی دوڑ نے تمہیں اللہ سے غافل رکھا نا, اسی اولاد کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہی تم اپنے مالک سے غافل رہی اور اعمال کی فکر نہیں کی. اولاد کی آسائشیں ہو جائیں, ان کا فیوچر اچھا ہو جائے, ان کے لیے بس میں کچھ کر جاؤں, تم نے دنیا کمانے کی فکر کی, آخرت کی کامیابی کی فکر نہیں کی. تو آج تو یہی حال سب کا ہی ہو گیا ہے, چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں, یہی گھر اولاد سب کو ہی مصروف رکھے ہوئے ہیں, یہی مال, یہی جوابیں, یہ سب کو اتنا بزی رکھے ہوئے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا. لیکن جو ہی روح قبض ہوگی نا, پتہ چل جائے گا کہ ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں, یہ میرے کوئی کام نہیں آئے, سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. انسان کتنا دکھ اٹھاتا ہے, کتنی ایفرٹ کرتا ہے, دنیا میں کتنا کچھ کرتا ہے ان دونوں چیزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں فیصلہ دے دیا کہ سب تعلقات کٹ جانے. پھر کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس اولاد ہے نا, یہ چھوٹے ہیں نا بچے, اس وجہ سے میں قرآن کی طرف نہیں آتی, بس یہ بچے چھوٹے ہیں اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتی, رات کو سونے نہیں دیتے نا. بعض کہتی ہیں کہ بعض عورتیں کہتی ہیں بس یہ بچوں کی خواہش ہے نا, وہ کیا کریں, بچوں کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے, بس بچوں کے لیے, آپ کو پتا ہے نا, تو بچوں کے لیے تو کرتے ہو, اپنے لیے بھی تو کچھ کر لو. پھر انہی اولاد کے پیچھے انسان جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ جھوٹ جو ہے کیا کہ یہ اولاد کی عزت رکھنے کے لیے, اولاد کا کو بڑا لوگوں کے آگے بنانے کے لیے. تو وہ شاید وہ سارے کام ہم کبھی بھی نہ کریں, مگر اس مال اور اس اولاد کے لیے انسان دیکھیں کس حد تک چلا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو بھی توڑ دیتا ہے. دیکھیں مال کا بھی ہے نا, جاب ہے یا بزنس ہے, انسان کہتا ہے کیا کریں, میں جاب پہ نماز نہیں پڑھ سکتی, کیا کریں اگر شراب نہ بیچیں تو ہمارا گیس اسٹیشن نہیں چلتا, کیا کریں اگر لاٹری نہ رکھی ہو تو ہمارا اسٹور نہیں چلتا, کیا کریں اگر حجاب لے کے جاؤں گی تو جاب چلی جائے گی, کتنا کچھ ہے اس مال کی خاطر. یہ تو نہیں کام آنا. اس دن انسان اپنی اولاد کو کہے گا حشر کے میدان میں کہ مجھے کوئی نیکی دے دو اپنی, آج مجھے بہت ضرورت ہے. وہ کہے گا آج وہ مجھے خود ضرورت ہے, میں آپ کو کیسے دے دوں. ایک باپ کہے گا, یہ باپ کا اللہ تعالیٰ نے یہ پکچر کھینچی ہے کہ وہ حشر کے میدان میں گھومتا پھرے گا اور مانگے گا, لیکن کوئی نہیں دینے والا ہوگا. تو دیکھو آج ہم جاگیں اور ان مال اور اولاد کے پیچھے اپنی آخرت کو نہ خراب کریں. یہ آپ کو کافروں کو تو یہ ایمان لانے سے روک دیتی ہیں, اور ہمیں اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے سے روک دیتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہوں گے. یہ نہیں کہا گیا آگ میں داخل ہوں گے, ایندھن, فیول. باربیکیو میں دیکھیں شولے کہاں سے نکلتے ہیں, جہاں پہ کوئلہ ہوتا ہے کول, تو اس کوئلے کی جگہ پہ سوچیں انسان پڑے ہوں گے آگ میں اور ان سے شولے نکل رہے ہوں گے. جہنم کا جو ایندھن ہے نا, جو لکڑیاں ہیں یا جو کوئلہ ہے, جیسے ہمارا دنیا میں ہوتا ہے فیول, کیا ہوتا ہے لکڑی سے آگ جلاتے ہیں یا کوئلے سے جلاتے ہیں, تو وہاں پہ کس سے آگ جلائی جائے گی, انسانوں سے. جہنم کی تہ میں ان کو ڈالا جائے گا, ان سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ دنیا میں تم میں یہ مال اور اس اولاد کی کثرت نے تمہیں رب سے دور کر دیا, اور انسان سوچتا ہے کہ بس میرے پاس یہ ہے تو میں بہت بڑا بن گیا. یہ دیکھو ان کا انجام. اور کدا بھی آل فرعون, اور دیکھو آل فرعون کو نہیں دیکھا تم نے, اسی سے کچھ سبق لے لیتے. تم نے دیکھا فرعون کے فالوورز کو, ان کے پاس کیا نہیں تھا, ان کے پاس بھی اور کتنی اس کی فالوئنگ تھی, اموال بھی تھے, مال کے فرعون سے کم زیادہ کس کے پاس ہوگا, مال کی بھی کثرت تھی, اور اولاد کی بات کرتے ہو, اس کے پاس تو اتنا بڑا لشکر تھا, اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس کو کہا جاتا تھا دل اوتاد, میخوں والا. اس کے جہاں پہ جاتے تھے لشکر, اس کے جہاں پہ ٹینٹ لگاتے تھے نا, میخیں لگاتے تھے, وہاں پہ میخیں ہی میخیں نظر آتی تھی. اتنا بڑا اس کا لشکر ہوتا تھا, اتنی بڑی فوج ہوتی تھی. تو اس کو نہیں دیکھا, اس کے پاس بھی تو اتنا کچھ تھا. اگر تم مال ہی کو سمجھتے ہو نا کہ مال بہت بڑی چیز ہے جو مجھے مل گئی, اور مال ہے تو بس میں پاورفل ہو گیا اور میں سکسیسفل ہو گیا اور اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور میری اولاد ساتھ ہے اور میرا جتھا ساتھ ہے, نہیں, مال, جاگیریں, یہ فرعون, آل فرعون کے پاس بہت تھیں, والذین من قبلہم, اور جو ان سے پہلے تھے ان کے پاس بھی بہت تھی. یاد نہیں ہے آد کے پاس کیا کچھ نہیں تھا, آگے ہم پڑھیں گے جنہوں نے ابھی قرآن پاک شروع کیا ہے, کبھی آد کی قوم کے بارے میں آپ جانیں تو کتنی زیادہ وہ سیولائزڈ تھے, کتنے زیادہ وہ ترقی یافتہ لوگ تھے, کتنا کچھ ان کے پاس تھا, کیسی کیسی ان کی بنائی ہوئی چیزیں تھیں. اور سمود دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ, لیکن کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا, تو کیا ہوا, فأخذهم اللہ بذنوبهم, اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہے اللہ کا قانون, وہ مال اور جتھوں کو نہیں دیکھتا, وہ انسان کو یہ نہیں دیکھتا اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اس کے 10 بیٹے ہیں اور اس کے 20 بیٹے ہیں اور اس کے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے, یہ تو خود ہی اس نے ہی دیے ہیں. اس کا یہ قانون ہے کہ جو جھٹلاتا ہے اس کی آیتوں کو تو وہ اس گناہ کے سبب ان کو پکڑ لیتا ہے. اور اللہ نے کیسے پھر اس کو پکڑا, کیسے اس کو پکڑا, دیکھ لو پھر سمندر میں غرق ہو گیا, سارے فرعونی غرق ہو گئے, اس کی مال کہاں گیا, وہ بھی ڈوب گیا, اس کی عزت بھی ڈوب گئی, اس کا سب کچھ ڈوب گیا. کیا چیز باقی رہ گئی, صرف عبرت باقی رہ گئی, رہتی دنیا تک کے لیے سبق باقی رہ گیا کہ مال اور جتھے, یہ سپورٹ چاہے اولاد کی ہے, چاہے اپنے خاندان کی ہے, چاہے اپنی برادریوں کی ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اللہ سے مت بھاگو, یہ چیزیں تمہیں چھوڑ جائیں گی. واللہ شدید العقاب. شدید العقاب کا مطلب ہے سخت سزا دینے والا ہے. جو گناہ کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ بھی ہے, وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. تم گناہ کر کے یہ مت کہہ دیا کرو نہیں اللہ غفور الرحیم ہے, وہ تو معافی کر دے گا بس, ٹھیک ہے, ہمیں پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا غفور الرحیم ہے نا, ہمارا کام ہے ہم گناہ کرتے جائیں, اس کا کام ہے وہ معاف کرتا جائے بس. نہیں تو یہ نہ بھولنا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے. اور وہ کس چیز پہ پکڑتا ہے, کس چیز پہ پکڑتا ہے, یہاں سے کیا پتا چلا؟ ذنوب پہ. اس کا مطلب ہے انسان کے گناہ جو ہے نا وہ اللہ کی پکڑ کو لے کر آتے ہیں, گناہ پکڑ کو لے کر آتے ہیں. اس لیے پھر کیا کرنا چاہیے, اپنی اولاد کو صرف دنیا کے لیے مت تیار کریں, ان کو آخرت کے لیے بھی تیار کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, تب آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. ان لوگوں کے لیے, ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے جنہوں نے دنیا کا صرف ان کو بنا دیا, ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے جنہوں نے ان کو آخرت کے بنایا, جنہوں نے اپنی بھی آخرت سنواری اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راستے پر لگایا, تو ان کی یہ اولاد ان کے لیے وہاں صدقہ جاریہ بن جائے گی. دیکھیں کتنا بڑا فائدہ آپ اسی اولاد سے لے سکتے ہیں. آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد جو ہے نا امیرکنائز ہو گئی, اس پہ فخر کرتے ہیں, فیشن میں سب سے آگے ہے اس پہ فخر کرتے ہیں, بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہے اس پہ فخر کرتے ہیں, فلاں بڑی یونیورسٹی تک پہنچ گئی اس پہ فخر کرتے ہیں, اور دین کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. اور کل جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ایسی اولاد پھر کوئی کام نہیں آنے والی ہے نا, وہ آپ کی نیکی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی. لیکن یاد رکھیں اگر اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے تو کل وہی آپ کی بھی بنے گی اس دنیا میں بھی اور وہاں کے لیے بھی کام آئے گی. اور دیکھو فرعون کے ساتھ کیا ہوا, اتنی مال اور اتنی اس کی فوجیں کی فوجیں بھی اس کو کام نہ آئیں اور وہ ڈوب گیا. تو اس سے سبق لو اپنے لیے, اور یہ مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے تو وہ سزا بھی بہت سخت دیتا ہے, اور پھر اس کی سزا سے انسان بچ نہیں سکتا. قل للذین کفروا, کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, ستغلبون وتحشرون الى جہنم, تم ضرور ان قریب تم غالب کیے جاؤ گے. جو لوگ بھی کفر کرنے والے ہیں ان کو بتا دو, اب یہ نصارہ کا جو وفد ہے وہ سامنے بیٹھا ہے, ان کو بھی بتا دیا جائے کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے, اور تم یہ تو دنیا میں ہوگا حشر, اور تم قیامت کے دن اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم, سب اکٹھے کر دیے جائیں گے سارے کافر. اور یہ پیشین گوئی ایک ہے نا, اس کے بعد واقعی ایسا ہوا. دیکھیں جتنے بھی کافر تھے, اب یہ جو یہود کے ٹرائبس تھے, تھری ٹرائبس تھے یہود کے جو مدینہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, اور ان ٹرائبس میں سے دو بنو نذیر اور بنو قینقہ, ان کو تو جلا وطن کر دیا گیا, نکال دیا گیا یہاں سے, وہ خیبر جا کے بس گئے. پھر بعد میں تو خیبر کو بھی فتح کر لیا گیا, تو یہ تو بالکل بس ورکرز بن کے رہ گئے. اور دوسرا ایک اور قبیلہ تھا بنو قریظہ, وہ قتل کر دیا گیا تھا. پھر اس کی طرح دیکھیں قریش مکہ, قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی مسلمانوں کو, مکہ فتح ہو گیا. اسی طرح یہ نجران والوں نے, یہ ایمان نہیں لے کر آئے, بعد میں انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا تھا, یہ بھی سرنگوں ہیں, یہ بھی نیچے ہو گئے. تو غالب مسلمان آئیں گے, تو تم ضرور مغلوب کر دیے جاؤ گے, تم شکست کھاؤ گے دنیا میں. اور تم قیامت کے دن, اگر دنیا میں انسان کا کسی کا کوئی ایسا انجام نہیں بھی ہوتا تو ایک دن تو آئے گا جس دن پکڑ ہونی ہے, کتنی دیر اللہ سے بھاگو گے. آپ پتہ ہے جب بدر ہوئی تھی نا, تو بدر کے فوراً بعد ہی یہ آیات بھی نازل ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقہ کو جمع کیا تھا, ان کو خطبہ دیا تھا کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے تو اب تم بھی ایمان لے آؤ, یوم الفرقان اللہ نے دکھا دیا. تو انہوں نے کہا, انہوں نے تو آگے سے بہت باتیں کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ باتیں نہ کہیں, ہمیں وہ نہ سمجھنا جو قریش تھے, ان کو تو کوئی ہتھیار چلانے نہیں آتے تھے اور ان کو تو لڑنا نہیں آتا تھا, تو جب ہم سے مقابلہ ہوگا نا تو ہم پھر دکھا دیں گے, ہم پھر دکھا دیں گے کہ ہم کیا ہیں. تو وہ بہت تکبر سے اور انہوں نے بڑی بدتمیزی سے بات کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں دکھایا کہ وہی مغلوب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن پھر آخرت کی سزا ہے کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، وہ بئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے پھر جہنم۔ قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا، اب یہ آیت ہے جنگ بدر کے بارے میں، کیوں ایک دم جنگ بدر کا کیوں بات آ گئی؟ اس لیے کہ دیکھیں پچھلی آیت میں کہا گیا نا تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، اب اس کی ایک مثال ہے کہ دیکھ لو بدر میں بھی تو ایسا ہی ہوا، تم نے بدر سے نہیں سیکھا، تمہارے لیے اس نے نشانی ہے ایک، جس میں ایک جنگ ایسی ہوئی جس میں دو گروہ تھے، کون سی یہ جنگ ہے؟ جس میں ایک طرف کون تھے؟ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک طرف ایک گروہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، آپ نوٹ کریں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا، ایک گروہ تھا جو مسلمان تھا، وہ اخرا کافرتن، ان کو تو کہا گیا کافر، ایک گروہ یہ کہا گیا فی سبیل اللہ لڑ رہا تھا، اس لیے کہ صرف مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے، اصل یہ اخلاص چاہیے کہ انسان جو کام کرے وہ اللہ کی خاطر کرے، فی سبیل اللہ لڑ رہا تھا، یہ ان کی ایک بہت بڑی ان کے لیے اپریسیشن ہے، ان کی تعریف کی گئی، ایمان والے تو وہ ہیں ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ یہ فی سبیل اللہ لڑنے والے، اللہ کی خاطر لڑنے والے لوگ تھے۔ یہ دیکھ لیں اس بات میں کسی کا نام نہیں آ رہا، یہ لڑنے والے علی تھے، عمر تھے، ابو بکر تھے، یہ نہیں آ رہا، کسی کا کوئی چہرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، صرف ایک بات نظر آ رہی ہے فی سبیل اللہ، ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کے لیے لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، اور دوسرا ہے کافر گروہ، ان کے کوئی پہچان نہیں کہ وہ اس کی خاطر لڑتے ہیں، بس وہ کفر کفر والے ہیں، یہاں پہ بھی کوئی چہرہ نہیں نظر آ رہا، صرف دکھ رہا ہے تو کفر دکھ رہا ہے۔ یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، کن کو، کون دیکھ رہے تھے؟ کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، اور مسلمان دیکھ رہے تھے کافروں کو، مثلیہم، دو گنا اپنے سے، رأی العین، آنکھ کا دیکھنا، ایسے نہیں کوئی خواب نہیں دیکھ رہے تھے یا ان کے سامنے کوئی الوژن نہیں تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کو ایسے ہی نظر آ رہا تھا بالکل، مسلمانوں کو کافر ڈبل لگ رہے تھے اور کافروں کو بھی مسلمان ڈبل لگ رہے تھے۔ اب دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نا ایک نشانی بتایا، خاص طور پہ وفد نجران کے لیے، لیکن باقی لوگوں کے لیے بھی ایک نشانی، کہ دیکھیں ایک بدر کی لڑائی ہوئی ہے جس میں دو گروپس ہیں، ایک اللہ کے لیے لڑنے والا، اور یہ گروپ کتنا بڑا ہے، 313 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور کل دو گھوڑے ہیں ان کے پاس، اور ادھر اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے، ایک تو انسانوں کی تعداد تو آپ اس سے ہی کمپیئر کر لیں کہ ادھر 313 ہے تو ادھر کتنے ہیں، 1000 ہے، ٹھیک ہے، 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ، اور دوسرے کیا ہے، ان کے پاس سواریوں کی بھی اتنی کثرت ہے، اور ادھر کیا حال ہے کہ ایک سواری پہ ہی باری باری بیٹھ رہے ہیں، تین تین آدمیوں کے حصے میں ایک ایک سواری آئی ہوئی ہے، 70 اونٹ تھے ان کے پاس، ادھر ان کے پاس 900 اونٹ تھے، یہاں پہ دو گھوڑے ہیں، وہاں پہ 100 گھوڑے تھے، تو یعنی اتنا زیادہ ڈفرنس تھا۔ اچھا تو اب دونوں کو دوسرا ڈبل نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کافروں کو مسلمان کتنے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے وہ 313، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کو کافر کیسے نظر آ رہے ہیں، 600 اپنے سے ڈبل وہ ان کو نظر آ رہے ہیں، اور کافروں کو مسلمان کیسے نظر آ رہے ہیں، 2000، دگنا اپنے سے ہے نا، دو گنا اپنے سے، مسلمان کتنے ہیں، 313 تو ان کو کافر نظر آ رہے ہیں، 313 کو ڈبل کر رہے ہیں، 626، اور کافر کتنے ہیں، 1000 تو ان کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، 2000، یہ کوئی کر سکتا ہے ایسے سوائے اللہ کی ذات کے، کہ نظروں کو ایسا کر دیا کہ نظر ہی دھوکہ کھا گئی، اور یہ کیوں کیا گیا، کافروں کو مسلمان اتنے زیادہ نظر آئے کہ وہ ان کے دل میں روح پیدا ہو جائے، اور مسلمانوں کافر اتنے زیادہ نظر نہیں آئے، 1000 تھے لیکن ان کو 626 نظر آ رہے ہیں۔ جنگ میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ حوصلہ ہوتا ہے، اگر حوصلہ ٹوٹ جائے تو آرمی لڑ نہیں سکتی، اور اسی حوصلے کو بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس ان کو دو گنا دکھایا ہے اسے، اور کافروں کے حوصلے کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زیادہ دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اپنے 10,000 فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ ہر شخص اپنی آگ جلائے، اپنا کھانا خود پکائے اور کسی اور کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے۔ کیوں؟ آپ جہاں دیکھیں 300 آدمیوں ایک نے کھانا پکانا تھا 10,000 آدمیوں کا، وہاں پہ 300 نے ایک ایک چولہا جلانا تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلتا 300 اس زمانے میں لشکر کی تعداد کا اندازہ آگ سے لگایا جاتا تھا۔ جب 10,000 نے ہی آگ جلا لی تو ایسے لگتا تھا لاکھوں کا لشکر کوئی آیا ہوا، کیونکہ انہوں نے اتنا پتہ نہیں کھانا بنایا نہ ہوگا۔ اسی لیے وہاں پہ انہوں نے تو، مکہ والوں نے تو بغیر جنگ کے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ تو یہی تدبیر یہاں پہ ہے، بدر کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، کافروں کو مسلمان ایسے نظر آئے جیسے 2,000 ہیں، ہم سے ڈبل ہیں۔ اور دیکھیں اب ان دونوں لشکروں کو ذرا کمپیریزن بھی کر لیں، کمپیریزن کیا ہے، ان کی حالت دیکھیں۔ ایک لشکر ہے 1,000 کا، ہر چیز ہر ہتھیار ان کے پاس ہے، پوری طرح لیس ہے، ہر ایک کے پاس سواری ہے، ہر ایک کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ساتھیوں کے پاس نہ سواری ہیں، ان کے پاس تلواریں پوری نہیں ہیں، نیزے ہی نہیں ہیں، بس میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیا تمہیں فرق نظر آیا؟ ایک طرف اسباب ہے انتہا درجے کے لیٹسٹ، دوسری طرف اسباب کی قلت ہے، تعداد ایک طرف اتنی زیادہ ہے 3 گنا زیادہ ہے، اور ایک دفعہ 313 ہے۔ اور ایک اور اہم بات، کافر جب مکہ سے چلے تھے تو شرابیں پیتے ہوئے، ناچتے ہوئے، ناچ گانے کی مجلسیں کی ہوئی تھی، ساتھ لونڈیاں لی ہوئی تھیں جو ناچتی گاتی تھی، تو وہ مجلسیں سجا رہے تھے، اپنی فتح کے جشن منا رہے تھے، ہر قسم کی عیاشیاں کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رات کو پڑے سجدوں میں سسکیاں لے رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمارا سب کچھ تو ہی ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، بس اطاعت کا جذبہ ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے ان کے پاس، اللہ کے اوپر یقین ہے۔ اور اب نتیجہ ذرا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اللہ سپورٹ کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ۔ تو یہ دنیا میں انسان خود کو طاقتور اور قوت والا کب سمجھتا ہے؟ جب اس کے پاس مال ہوتا ہے اور اس کے پاس اولاد ہوتی ہے، یا اپنی برادری وغیرہ کی سپورٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ کی تائید قوت دیتی ہے انسان کو، یہ مال اور اولاد نہیں قوت دیتے، تمام وسائل جو ہے نا، یہ جو سارے اسباب ہیں، یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر اللہ کی مدد نہ ہو۔ اگر اللہ نے مدد کی تو فرشتوں کو اتار دیا ان کے لیے اور ان کو فتح دے دی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ اب سبق ہم نے خود لینا ہے کہ کیا ہمیں اس میں سے سبق ملا۔ افراد کی کمی، قوت کی کمی، پھر بھی فتح مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے؟ کیا تھا ان میں ایسا، کیا مدد تھی ان کے ساتھ، کون سی قوت تھی ان کے ساتھ؟ اور اسی طرح دیکھو کہ ان کا خلوص کیسا تھا، یہ اللہ کی خاطر لڑنے والے تھے، یہ اللہ کی خاطر چلنے والے تھے، یہ فی سبیل اللہ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ڈھارس بھی بندھائی ایمان والوں کو کہ جب تم فی سبیل اللہ کام کرو گے نا، اللہ کی خاطر کام کرو گے، تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ ایمان والا خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھے، چاہے اسباب کم ہوں اس کے پاس، اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرے، اپنے اسباب پہ نہ کرے کبھی۔ اسی طرح دیکھو جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے اس کی، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور وہ جو شرابیں پیتے، ناچتے، لہو و لعب کی مجلسیں کرتے آ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم فتح کرنے کے لیے، ہمیں فتح ملنے والی ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بھی تو باراتوں وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، شادیوں وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ کہ انسان اس طرح سے اللہ سے دعائیں کرے کامیابی کی۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ناچتے ہوئے گاتے ہیں، لہو و لعب کی مجلس جاتے ہیں، ایسے جیسے کچھ فتح کرنے جا رہے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہوئے، تو پھر انجام بھی وہی ہوتے ہیں، فتح نہیں ملتی، پھر ناکامی ہو جاتی ہے ان شادیوں میں بھی. تو دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، دو گروہ ہیں اور دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھ دی ہے کہ کیا ہمیں کیا سبق اس سے ملتا ہے، ہم کیا اس سے لیتے ہیں، اس کے اوپر غور کریں. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کس وقت آتی ہے، اور اللہ کی تائید پہ بھروسہ، اللہ کی مدد پہ بھروسہ کیا چیز ہوتی ہے. ہماری بھی مدد ہو سکتی ہے اگر ایسا ہی ہمارا بھی ایمان ہو اور ایسے ہی رویے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو اس کی خاطر خلوص کے ساتھ کام کرنے والے ہوں. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو اس کی مدد کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوں. اور کئی ایسے گروہ آئے ہیں، یہ نہ سمجھے کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ. ہم نے پڑھا تھا نا کتنے ہی گروہ آئے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اللہ ان کو غلبہ دیتا ہے بڑے گروہوں کے اوپر. تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، مگر اللہ کی خاطر جو کرے خالص ہو کے، پھر چاہے کم بھی ہو، ریسورسز کم بھی ہوں، پیسے کم بھی ہوں، چیزیں کم بھی ہوں، تو کامیابی مل جاتی ہے. تلاوت سنیں ان شاء اللہ تعالی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار